جزاکم اللہ خیرہ. ماشاءاللہ مفتی صاحب, آپ حضرات کے سامنے سیرت طیبہ کے حوالے سے مختلف باتیں ارشاد فرما رہے تھے. ان میں سے ایک اہم چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے, جو ایک مسلمان کی ذمہ داری اور حق بھی ہے, وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارکہ کا بھیجنا ہے. اس کا ایک اہتمام کرنا چاہیے خاص طور پر. اس کی بڑی فضیلتیں اور برکتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی اگر آ جائے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس پر درود واجب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ یہ حکم نہیں بتلایا ہے کہ میرا نام آ جائے تو اس نام کے ساتھ یہ پڑھنا واجب ہے. شخصیت آپ کی سب سے بڑی, اللہ ہی کی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے, سر اسی کے سامنے جھکا جائے گا, عبادت اسی کی جائے گی. لیکن اپنے نام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہیں ارشاد نہیں فرمایا کہ میرے نام کی اس طرح تعظیم کی جائے. لیکن جہاں ذکر آتا ہے, جہاں نام آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس نام کو یوں ہی جو ہے اس کا تذکرہ نہ کیا جائے, بلکہ اس کے ساتھ درود مبارکہ کا پڑھنا واجب ہے آدمی پر. نہ پڑھنے کی صورت میں وعیدیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید نازل فرمائی ہے, تو اس لیے ایک اہم پہلو, اہم حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور حقوق کا, کہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ کی شخصیت مبارکہ پر درود مبارکہ پڑھنے کا اور بھیجنے کا اہتمام کیا جائے. قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. درود پاک کے بارے میں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدی ایک کتاب ہے جو درود پاک سے متعلق ہے, اس میں لکھتے ہیں کہ جو آدمی روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی مرنے سے پہلے جنت کا مقام اس کو دکھلا دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد کہاں اس کو بٹھایا جائے گا, کہاں اس کو بھیجا جائے گا. دنیا میں رہتے ہوئے آدمی اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے. یہ صرف واحد ایک ایسی عبادت ہے اسلام میں, شریعت میں, کہ اس عبادت کو انجام دینے سے اللہ تبارک و تعالی مرنے سے پہلے دنیا میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں. پھر دنیاوی ضروریات کی بشارتیں الگ ہیں, اس کی تکمیل کی بشارتیں الگ ہیں. کہ جو درود 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے, احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی اور اخروی 100 ضروریات اس کی پوری فرماتے ہیں. یہ آخرت میں قرب کا ذریعہ ہے, نبی کی شفاعت کا ذریعہ ہے. تو اس لیے ایک بڑی اہم بات آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جا رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ آپ کی ذات پر درود پاک پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, جو درود آسان ہو, سہولت کے ساتھ ہو, آدمی اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے. اس کے بعد ہم اس جلسے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے مہمان خصوصی جو تشریف لائے ہوئے ہیں سیاٹل سے, آپ سے استفادے کا ہم استفادے کی گزارش کرتے ہیں. قبل اس کے کہ آپ یہاں پر جلوہ افروز ہوں, چند باتیں آپ بطور تعارف آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. سب آپ یہاں دیکھیں. ماشاء اللہ ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں, بڑی ذی علم اور جید شخصیت ہیں, بڑے علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے, سیاٹل کے بڑے عالموں میں اور قدیم علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے. وہاں پر دارالعلوم سیاٹل ہے, اس کے آپ ذمہ دار ہیں, اور تقریباً 25 سال سے تدریسی خدمات آپ وہاں پر انجام دے رہے ہیں, اور اس کے مہتمم اور ناظم بھی آپ ہی ہیں. حیدرآباد میں بھی آپ رحمت برکاتہم کا سلسلہ تدریسی ہو ایک طویل عرصے تک جاری رہا, وہاں کے اکابرین کے ساتھ تدریس کا موقع آپ کو حاصل رہا, یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے. اور حیدرآباد کے قدیم فضلاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے. یا امریکہ میں بھی آپ کی بہت ساری خدمات رہی ہیں, شریعہ بورڈ کی خدمات کے سلسلے میں بھی آپ کی کافی معاونت ہوتی ہے سیاٹل کے اندر. ان سے میری مراد ہے حضرت مولانا احمد, حضرت مفتی احمد عبد المجیب صاحب مدظ اللہ العالی. میں مہمان خصوصی سے خاص طور پر درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی خطاب کے ذریعے ہم سب کو مستفید فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولنا سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالی فی کتابہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. وقال الله تبارك وتعالى, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بھائیوں, بزرگوں اور خواتین, اللہ تبارک تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس مقام پر ایک عظیم نسبت سے جمع فرمایا ہے, اور وہ نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے, اور وہ مجلس بہت بابرکت ہوتی ہے, اور اللہ کی نظر میں بہت ہی مقبول مجلس ہوتی ہے. ابھی آپ نے بہت اچھی تقریر سماعت فرمائی ہمارے حضرت مفتی ابرار الحق صاحب کی. اس میں یہ بات بھی آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر مبارک ہوتا ہے تو ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں درود شریف کی کثرت ہوتی ہے. جس قدر درود شریف کی کثرت ہوگی اتنی زیادہ ہمارے لیے رحمت اور برکت کی بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا, اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کا حکم فرمایا. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا, یہ فرمایا کہ اللہ اس کے فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں, اور تمہیں بھی حکم دیا جاتا ہے کہ تم بھی اللہ کے نبی کے اوپر صلاۃ و سلام بھیجو. اور پھر اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ وعدہ بھی کروایا گیا کہ اس پر اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں. علماء نے تو بڑی تفصیلات بیان فرمائی ہیں, لیکن اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی وہ بھی بہت غنیمت ہے اور بہت کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو یہ خود ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے, بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, اور اس بہانے اس مناسبت سے ہماری زبان سے درود شریف بھی جاری ہو, تو یہ بہت بڑا ثواب کی بات ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے. پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کا ذکر فرمایا, انبیاء علیہ السلام کے حالات بیان فرمائے, تو ان میں ایک بات یہ بیان فرمائی کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اپنے زمانے میں اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا, انا ارسلنا نوحا الی قومی, ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اپنی قوم کے اندر بھیجے گئے, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ وہ اپنی قوم میں بھیجے گئے, وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اپنی قوم میں بھیجے گئے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوری انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا. یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کے لیے مختص نہیں فرمائی. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیجئے کہ میں تم سب کے لیے, تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ پہلے زمانے کے اندر نبی اپنی اپنی قوم کے درمیان بھیجے جاتے تھے, لیکن میں تم سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. انما بعثت الی الناس عامتاً, میں تم سب لوگوں کے لیے عمومی طور پر اللہ کا نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا. کل نبی یبعث الی قومی وانی بعثت الی الناس عامتاً, عام لوگوں کے لیے بنا کر بھیجا گیا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے اور آپ کی شان بڑی منفرد ہے انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں، اور اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سے کمالات آپ کو عطا فرمائے. قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ لیا گیا، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا کہ اگر ان انبیاء کی موجودگی میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں تو ان انبیاء کو حکم دیا گیا کہ وہ ان پر ایمان لے آئیں، اور ان انبیاء کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کے نبی کے دین کی مدد کریں، یعنی اس کام میں مدد کریں جس کام کے لیے اللہ کے نبی کو بھیجا گیا. یہ ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل نبوت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء سے یہ کہا گیا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان بھی لاؤ گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد بھی کرو گے. تفسیر کے ایک بہت بڑے امام ہیں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس آیت کی تشریح میں یہ بات بیان فرمائی کہ نبی برحق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول حقیقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا یوں کہیے کہ مستقل شریعت کے لانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور باقی سب انبیاء علیہ السلام اللہ کے نبی کے تابع ہیں. یعنی اگر کسی اور کو اللہ تعالیٰ نبی نہ بنا کر بھیجتے تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت ہی کافی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا. پھر اللہ نے آپ کو بہت سے کمالات عطا فرمائے، بہت سی خصوصیات عطا فرمائیں. ایسی خصوصیاتیں بھی ہیں جن خصوصیات میں دوسرے انبیاء بھی شریک ہیں، لیکن ایسی خصوصیات بھی بہت زیادہ ہیں جن میں دوسرے انبیاء ان میں شریک نہیں ہیں، اور یہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تخصیص فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی، کتاب بھی وہ کتاب جو سب سے آخری کتاب اور سب سے مصدق تصدیق کرنے والی کتاب، جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی. تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے، اور وہی بات پچھلی کتابوں میں بھی بیان کی گئی. اگر تمہیں یہ معلوم ہو کرنا ہو کہ پچھلی کتابوں میں سے کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات غلط ہے، تمہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن مجید میں اللہ نے کیا بیان فرمایا. گویا یہ بیان کیا گیا کہ قرآن سے دیکھو توریت کو، قرآن سے دیکھو انجیل کو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بات کی تصدیق کرنا چاہتے ہو تو قرآن سے معلوم ہو. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عطا فرمایا، جو خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے. بلکہ بعض علماء نے فرمایا کہ قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے جس میں خود ہزاروں معجزے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے اس قرآن کے معجزات کیا ہیں، ان کی تفصیل اگر آپ کرنے جائیں تو بہت بڑی کتابوں کی ضرورت ہوگی. اس کے اندر کون سی آیتیں ہیں، اس کے اندر آیات کے اسرار کیا ہیں، ان میں حکمتیں کیا ہیں، ان کے کیا سیکرٹس ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف اللہ نے کتاب عطا فرمائی بلکہ ایسی کتاب، عظیم الشان کتاب عطا فرمائی کہ جس کے اندر خود معجزات ہیں. اور بعض علماء نے فرمائے کہ قرآن مجید میں 10,000 معجزات ہیں. اب غور کیجئے کہ کیسے کیسے معجزات ہوں گے. اس کے اندر آیات ہیں قرآن پاک کی، محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں، اور پھر اس کے اندر حروف مقطعات ہیں، اس کے اندر اسرار ہیں، اس کے اندر حکمتیں ہیں، صورتوں کے الگ خواص ہیں، آیتوں کے الگ خواص ہیں، ان کی الگ الگ خصوصیتیں ہیں. تو یہ پورے قرآن مجید کا معجزہ بھی دراصل اپنے اندر کئی معجزات رکھتا ہے، اور ایسی عظیم الشان کتاب اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ایک طرف قرآن دیا گیا اور پھر قرآن میں بھی خاص خاص اللہ نے آیتیں عطا فرمائیں جن میں حضور کا مقام بلند کیا گیا، حضور کے مقام کو بیان کیا گیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. کبھی آپ کو اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ تمہارے درمیان ہی میں سے ایک اللہ کے نبی اور پیغمبر آئے ہیں، اور فرمائیں کہ وہ تمہارے لیے کوئی نئے نہیں ہیں، وہ تمہارے اپنے اندر سے ہی آئے، تمہارے اپنے خاندانوں میں سے، تمہاری اپنی برادریوں میں سے، تمہارے اپنے عرب کی سرزمین سے، کہ ایسی ہستی ہیں کہ جن کو جاننے کے لیے تمہیں کوئی مشقت کی ضرورت نہیں ہے، تم خود جانتے ہو. پھر فرمایا کہ ان کی صفت یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنیتم، جس چیز کی وجہ سے تم کو تکلیف ہوتی ہو وہ ان کے اوپر بڑی دشوار ہوتی ہے، جو چیز تمہیں مشقت میں مبتلا کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر تکلیف محسوس کرتے ہیں. لیکن فرمایا حریص علیکم، وہ تمہارے لیے حریص بھی ہیں، تمہارے ایمان کے لیے، تمہارے اعمال کے لیے، تمہارے دین کے لیے، تمہارے آخرت میں جہنم سے بچنے اور جنت کی طرف جانے کے لیے، دنیا میں اللہ کی رحمتوں کو پانے کے لیے، دنیا کے بعد بھی اللہ کی رحمتوں کو پانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مثال اور میری مثال ایسی ہے جیسے تم جہنم کی طرف جا رہے ہو اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص ہے کہ میری امت کا کوئی فرد ہلاکت میں مبتلا نہ ہو، میری امت کا کوئی فرد جہنم کے راستے پر جانے والا نہ ہو، اور ہر ایک کو اللہ دین عطا فرمائے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. پھر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایسی بہت سی آیتیں جن آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی مقام بیان کیا گیا، آپ کی خصوصیات بیان کی گئی. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا، آپ کے بارے میں اللہ نے یہ طے کر دیا، یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، اس بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. یعنی مطلب یہ کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں ہوگا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کے اندر بہت سی بشارتیں عطا فرمائیں. ان بشارتوں کو اگر آپ پڑھیں گے، ان کو سنیں گے، تو محسوس ہوگا کہ اللہ کی نظر میں ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا مقام، ایسے عظیم شان رکھنے والے اور ایسی عظیم ہستی کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، اور ایسی عظیم ہستی کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، اور وہ بھی بغیر کسی استحقاق کے، بغیر کسی مطالبے کے، ہم نے کوئی نہ مانگا نہ ہم نے کوئی سوال کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ خصوصیت عطا فرمائی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو، جس شریعت کو لے کر آئے ہیں، وہ دین اور شریعت اللہ کے نبی نے ہمیں برت کر دکھائی. ایسا نہیں ہوا کہ کتاب لا کر دے دی گئی اور کہا گیا کہ تم اس کو پڑھ لو، کتاب دے دی گئی اور کہا گیا کہ تم اسی سے مسائل اخذ کر لو، تم اس سے نتیجہ اخذ کر لو، بلکہ حضور نے برت کر اپنی عملی، اپنی پریکٹیکل لائف سے بتایا کہ کیسے اللہ کی کتاب پر عمل کیا جاتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وانا اول المسلمین، نبی کی زبان سے یہ کہلوایا گیا کہ آپ کہیے کہ میں اللہ کے فرما برداروں میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں. گویا نبی اللہ کے حکموں کو ماننے میں سب سے پہلا ہوتا ہے، اللہ کی وحی کا سب سے پہلا مخاطب اللہ کا نبی اور اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، وہ عمل کرتے ہیں، وہ عمل کر کے لوگوں کو اس پر آمادہ کرتے ہیں، لوگوں کے لیے نمونہ بنا کر بتاتے ہیں، لوگوں کے لیے بتاتے ہیں کہ کیسے اب کس قرآن کی آیت پر کیسے عمل کیا جائے، اللہ کے حکموں پر اور اللہ کی شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی، فرمایا نماز مجھ سے سیکھو. اللہ نے حج کر کے دکھایا، فرمایا کہ حج کے اعمال مجھ سے، حضور نے حج کیا اور حج کے اعمال سیکھنے کا حکم فرمایا. حضور نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھی جاتی ہے جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، حضور نے نماز کے طریقے بتائے. اور زکوٰۃ کے احکام بیان فرمائے، زندگی گزارنے کے طور طریق بتائے، اور میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں ان تعلقات میں رہنمائی فرمائی. ازدواجی زندگی کے مسائل میں پیش آنے والی چیزوں کو حضور نے برت کر بتایا، دکھایا کہ کیسے ایک خاندان بنتا ہے، دکھایا کہ کیسے ایک آدمی اپنے خاندان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. تو ایسی عظیم شخصیت کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے درمیان نبی بنا کر بھیجا، اور پھر اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا احسان تھا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالی نے ایمان والوں کے درمیان اپنے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور یہ بھیجنا اللہ کی طرف سے احسان ہے. آپ سوچئے کہ اگر حضور نہ ہوتے تو اس دنیا کے اندر نہ انسانیت معلوم ہوتی، نہ آداب معلوم ہوتے، نہ زندگی کے طور طریقے معلوم ہوتے. انسان کو انسانیت آپ نے سکھائی، آداب آپ نے سکھائے، مینرز آپ نے بتائے، زندگی گزارنے کا طریقہ آپ نے بتایا، اچھائی برائی کی تفصیلات آپ نے بیان فرمائی، کون سی بات اچھی ہے اور کون سی بات بری ہے آپ نے بیان فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی شخصیت نہ ہوتی تو ہمیں یہ سب باتیں معلوم نہیں ہوتی. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرما کر گویا ہمیں یاد دلایا، ریمائنڈ کروایا ہے کہ اس احسان کو کبھی فراموش نہ کرنا. یہ اللہ کی طرف سے یہ احسان ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی سے تمہیں اس بات کی تعلیم دی گئی، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. جب اللہ نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا اور یہ تمغہ افتخار اللہ نے ہم سب کو نوازا کہ ہم حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امتی بن کر آئے ہیں، تو پھر اس کا تقاضا بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا تقاضا کیا ہے. یعنی اللہ نے ہمیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا، تو ہمارے اور نبی کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق میں ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علماء نے فرمایا کہ سب سے پہلا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ان پر ایمان لے آئے، اور اللہ کے فضل سے ہم سب ایمان والے ہیں. اللہ نے ہمیں خوش قسمتی سے ہمارے اپنے گھرانوں میں ہی ہمیں ایمان عطا فرمایا، ایسے گھرانوں میں پیدا فرمایا کہ جن گھرانوں میں پہلے سے مسلمان تھے، ایمان والے تھے، مشقت نہیں اٹھانی پڑی، کوئی تکلیف اٹھانی نہیں پڑی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا. مگر ایمان محض بولنے کا نام نہیں ہے، کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے. ایمان نام ہے قلب و نظر کا مومن ہو جانا. ایمان نام ہے اس بات کا کہ آدمی کی فکر، آدمی کا دل، آدمی کی نگاہ یہ مومن اور مسلمان ہو جائے. اقبال نے کہا تھا، خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یعنی آدمی کا قلب، آدمی کی فکر، آدمی کے سوچنے کا انداز اور آدمی کے زندگی گزارنے کے طور طریقے یہ سب مسلمان ہونے چاہیے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم بہت سی جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ ہم ایمان والے برائے نام رہ گئے، لیکن ہم اپنی سوچ کے اعتبار سے، اپنی فکر کے اعتبار سے اور اپنے طرز عمل کے اعتبار سے، زندگی گزارنے کے طور طریق کے اعتبار سے کسی اور راستے پر چل رہے ہیں، مگر نام ہمارا مسلمانوں کا نام ہے. حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جائے، پورے طور پر ایمان والا بن جائے، پورے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والا بن جائے. اور ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو شریعت ہمیں دی ہے، جو احکام لے کر آئے ہیں، ان پر بھی ہمارا پورا ایمان ہو، ہمیں یقین ہو کہ اس حکم پر عمل کرنے میں ہماری نجات ہے، ہمیں یقین ہو کہ اس حکم پر عمل کرنے میں اللہ کے نزدیک ہمیں اس کا ریوارڈ ملے گا، اس کا ثواب ملے گا، ہمیں یقین ہو کہ اللہ نے یہ جو نبی نے جو ہمیں حکم دیا ہے یہ بالکل اللہ کی طرف سے ہم تک پہنچایا گیا ہے. اور بات بھی یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام ہمیں عطا فرماتے ہیں تو وہ احکام دراصل اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، جو نبی کہتے ہیں وہ دراصل اللہ کی وحی کی بات ہوتی ہے، جو وہ پہنچاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے پہنچاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کے نبی کے دیے ہوئے احکام پر بھی پورا پورا یقین ہو. ایسا نہ ہو کہ کچھ باتوں کو تو ہم نے اپنے طور پر لے لیا اور کچھ باتوں کو سمجھا کہ یہ اللہ کے نبی کی بات ہے. نہیں, بلکہ جو کچھ اللہ کے نبی نے ہمیں دیا وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا استحضار ہونا چاہیے کہ ہم جو حدیث کی کتاب میں یا سنتوں کے نام سے جو احکام ہم جانتے ہیں, تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دراصل اللہ کا فرمان ہے, یہ اللہ کی کہی ہوئی بات ہے. یعنی یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے, ہمارے کان غلط سن سکتے ہیں, اور ہماری زبان چکھنے میں غلطی کر سکتی ہے, لیکن اگر کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستند اور صحیح طریقے پر ثابت ہو تو وہ بات غلط نہیں ہو سکتی. جو بات اللہ کے نبی سے مستند اور صحیح طریقے پر ثابت ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتی, وہ اللہ کے نبی کی بات ہے, وہ اللہ کا فرمان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کی تعلیم بیان فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں ان احکام کو بغیر کسی کمی بیشی کے اس پر عمل کیا جائے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی عمل کرنے کے قابل نہیں ہوتا, یعنی عمل کر نہیں پاتا, لیکن کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ یقین ہو کہ ہاں یہ حکم اللہ کا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے, میری کوتاہی ہے, میری اپنی غلطی ہے, میری اپنی خطا ہے کہ میں اس پر جیسا عمل کرنا چاہیے ویسا عمل نہیں کر پا رہا ہوں, مگر اس میں تاویلیں کرنا یا اس کے اندر اس کی میننگ نکالنا, اس کی الگ انٹرپریٹیشن کرنا اور یہ بتانا ہے کہ نہیں شاید ایسا ہوگا یا ایسی یہ اس کا یہ مطلب ہوگا, اس کی یہ میننگ ہوگی, ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے اندر آپ اپنی رائے کو داخل کرتے ہیں. تو پھر بتائیے کہ اللہ کے نبی کے احکام پر ہمارا پورا یقین کہاں ہوا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں تو ان احکام کو من وعن لے لینا, یہی دراصل ایمان بالنبی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ. مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ ہے کہ سود میں بے برکتی ہے اور صدقہ اور خیرات کے اندر برکت ہے, صدقہ خیرات سے برکت آتی ہے. اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ سود کو مٹاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر نحوست ہے, بے برکتی ہے, اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں اس لیے کہ اس کے اندر برکت ہے. تو اب اگر کوئی آدمی ایمان پر پختہ ہوگا, اللہ کے نبی کے اوپر اس کا ایمان مضبوط ہوگا, تو یقینی طور پر وہ یہ اس پر عمل کرے گا, وہ کہے گا کہ یہ بات بالکل درست ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے. لیکن اگر ہمارے ایمان میں کمزوری ہے تو آدمی جو ہے اس کے باوجود کہ وہ جانتا ہے, اس کے باوجود کہ وہ سمجھتا ہے, لیکن عمل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں کمزوری نظر آئے. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دل میں ہو. محبت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ تعلق اطاعت کا ہوتا ہے, لیکن وہ اطاعت کا تعلق صرف قانونی نہیں ہے, اور وہ اطاعت کا تعلق صرف آئینی طور پر احترام کرنے کا نہیں ہے کہ بھائی اللہ کے نبی ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہمارے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ ان کی بات مان کر چلو اس لیے ہم مان کر چل رہے ہیں, ایسا نہیں, بلکہ ایسی اطاعت کا مطالبہ ہم سے کیا گیا جس کے پیچھے بے پناہ محبت ہو, اتنی محبت ہو جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دلوں میں یہ محبت پائی جاتی تھی کہ اگر ان کو یہ بات بتائی جاتی کہ تم کو اللہ تبارک و تعالی زندگی دے دیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے اس تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے تم سے اگر کچھ مطالبہ کیا جائے تو اس کو پورا کرو گے یا نہیں کرو گے, صحابہ کہتے تھے کہ ہم اس کو پورا کریں گے, ہماری زندگی کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, ہماری زندگی کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے, ہم اس بات کو گوارا کر لیں گے کہ ہماری جان چلی جائے, مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں میں کوئی کانٹا چپ جائے اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. صحابہ میں ایسی محبت پائی جاتی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کی سنتوں سے بھی محبت. ظاہر بات ہے کہ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی پوری شخصیت سے محبت ہوتی ہے, اس کی اداؤں سے محبت ہوتی ہے, اس کے افعال سے محبت ہوتی ہے, اس کی زبان سے نکلنے والی باتوں سے محبت ہوتی ہے, اور اس کی ہر اس ادا سے محبت ہوتی ہے جو ادا اس نے اپنی زندگی میں کسی کے سامنے ظاہر کر دیا. اور یہ کتنا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ذریعے سے حضور کی ایک ایک عمل کو اللہ نے ہم تک منتقل فرما دیا. دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس مذہب کے اندر اتنی تفصیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات بتائے گئے. جیسے کہ کوئی نبی کے حالات بتاتے ہیں تو نبی کے حالات کے اندر ایسی تفصیلات نہیں ملتی دوسرے انبیاء علیہ السلام کے جو تفصیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی. آپ علیہ السلام کا کھانا پینا, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سونا جاگنا, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کی نشست و برخاست, آپ کا میل جول, آپ کے تعلقات, آپ کے معاملات کرنا, یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہم تک پہنچائی ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو اب ان کی سنتوں کو اپنانا اور ان کی سنتوں سے اپنے لیے اپنے اندر یہ سمجھنا کہ اس میں ہمارے لیے برکت ہے, یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے اور یہی سب سے بڑا ایمانی تقاضا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سنت کے اندر دونوں باتیں ہیں, ایک تو اس میں کمال پایا جاتا ہے اور اس میں جمال پایا جاتا ہے. کمال کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا اس سے بہتر کا تصور نہیں کیا جا سکتا, اور جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوبصورتی کے ساتھ فرمایا ہے اس سے بہتر اور اس سے خوبصورت طریقہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو سنت میں جمال ہے, سنت کے اندر کمال ہے. ہمیں سنتوں سے یوں محبت ہونی چاہیے کہ گویا ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے کیسے کیا. جب ہم مسلمان ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو سب سے پہلے ہمارا ذہن اس طرف جانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس بارے میں کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیسی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہمارے اوپر یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی کی تکریم, احترام, عزت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک ایک عمل کی تعظیم ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پر جیسے میں نے بیان کیا, اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی مت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں ہوں اور آپ تشریف رکھتے ہوں تو ان کی آواز پر اپنی آواز اونچی مت کرو. علماء نے فرمایا کہ آج بھی اگر ہم مدینہ طیبہ جاتے ہیں اور وہاں روزے رسول پر حاضری دیتے ہیں تو وہاں پر بھی ادب یہی ہونا چاہیے کہ وہاں پر آدمی بھاگے نہیں, وہاں پر آدمی زور سے نہ بولے, وہاں پر ادب اور احترام کو ملحوظ رکھے, اور وہاں جب جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھتا ہوا جائے لیکن کوئی بے ادبی کا عمل وہاں نہ کرے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تم پکارو تو آپس میں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے مت پکارو, ادب اور احترام کے ساتھ ان کا نام لو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے صحابہ کو یہ تعلیم دی کہ جب نبی کو پکارا جائے تو ان کے لقب کے ساتھ پکارا جائے, یا ایوہ الرسول, یا ایوہ النبی, یا رسول اللہ, ایسے الفاظ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا جائے. اور خود اللہ تعالیٰ نے یہ تکریم فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کو ان کے ناموں سے پکارا گیا, یا آدم, یا نوح, یا ابراہیم, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا تو فرمایا یا ایوہ الرسول, یا ایوہ النبی. یہ تعظیم اور تکریم اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سکھائی. تو اس کا ہمیں خیال ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم ان کی تعظیم و تکریم کریں. اور علماء نے فرمایا کہ ایک حق یہ بھی ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا, ہمارے اوپر ایک حق یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی جائے, اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری, چاہے ہماری مرضی کے موافق کوئی بات ہو یا نہ ہو, چاہے وہ ہماری منشا کے موافق ہو یا خلاف ہو, چاہے وہ ہمیں پسند ہو یا نہ پسند ہو, مگر اطاعت اور فرما برداری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کو سر آنکھوں پر رکھا جائے. اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر اختلاف کی صورت پیدا ہو جائے تو اس کو اللہ اس کے رسول کے سامنے پیش کرو, بات اگر اللہ اس کے رسول کے سامنے آتی ہے تو پھر اس کو قبول کر لو, اس کے اندر چاہے تمہاری مرضی کی موافقت ہو یا تمہاری مرضی کی مخالفت. اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ, کہ اگر تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے اور پھر تمہارے سامنے یہ فیصلہ آ جائے کہ یہ اللہ کا قانون ہے, یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے, یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے, تو اب تمہیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ فیصلہ منوان قبول کر لو. یہ سمجھ لو کہ اسی میں میرے لیے خیر ہے, یہ سمجھ لو کہ اسی میں میرے لیے بھلائی ہے. بظاہر اس کے اندر نظر آتا ہے کہ آدمی جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ فیصلہ میرے خلاف ہوا. کتنے مسائل ہیں مقدمات میں, کورٹ میں ہم جاتے ہیں, کورٹ میں جا کر جو ہے غیر ضروری طور پر خود کو بھی رسوا کرتے ہیں, اپنے پیسے ضائع کرتے ہیں, اپنا مال ضائع کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے معاملات کو اللہ اس کے رسول کی ہدایات کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ بھی ہے کہ ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اتباع سنت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع, ایک ایک عمل پر عمل کرنا, ایک ایک حضور کے عمل کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا, ایک ایک بات کو معلوم کرنا. صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھتے تھے, آپ کی نقل کرنے کی کوشش کرتے تھے, ایک ایک عمل پر ان کی نظر ہوتی تھی, اس کو نقل کرتے تھے, دوسروں سے بیان کرتے تھے. تبھی تو ہمیں یہ دین اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محفوظ طریقے پر عطا فرمایا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی اتباع, اس کا حکم دیا گیا اور بار بار اس کی تعلیم دی گئی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر بار بار یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے ایمان والو اللہ کی مانو, اللہ کے رسول کی مانو. ومن یطع اللہ ورسولہ, جو آدمی اللہ کی اطاعت کرے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. کیسا عجیب مقام ہے کہ اللہ کی اطاعت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, دونوں بار بار ساتھ ساتھ بیان کیے. اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے, یہ اللہ کی اطاعت. اگر تم اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ تم رسول اللہ کی پیروی کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ بتائیں اس کے اوپر عمل کرو. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھی ذکر فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم جیسے نبی سے محبت کرتے ہیں ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی محبت کی جائے. کتنے واقعات ہیں حدیث و سیرت کی کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی بہت زیادہ فکر رہتی, دنیا میں بھی فکر, آخرت میں بھی فکر. دنیا میں بھی آپ امت کی سوچتے تھے, آخرت میں بھی امت کی سوچتے. مشہور حدیث ہے, بار بار سنتے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں فکر کرتے, فرماتے امتی امتی, قیامت میں میں یہ کہوں گا کہ میری امت کا کیا حال ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بھی ہمیں یہ بتایا کہ قیامت میں یہ حالات پیش آنے والے ہیں, یہ بھی دراصل امت کی فکر کی وجہ سے, کہ حضور کو اپنی امت کی بڑی فکر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی فکر یوں بھی تھی کہ حضور کے سامنے جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا تو حضور اس سے بیعت لیتے تھے. بیعت کا ذکر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے کہ تم بیعت کرو, اللہ کے ساتھ وفاداری کرو گے, اللہ کے رسول سے وفاداری کرو گے. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیعت کرتے بیعت اس بات پر بھی کرو کہ تم مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرو گے. یہ نصیحت ہے. خیر خواہی جو ہے اللہ اس کے رسول کے لیے بھی ہے, خیر خواہی اور نصیحت جو ہے وہ عام مسلمانوں کے لیے بھی. تو امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر, اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کی جو تعلیمات بیان فرمائیں ان میں سے بہت سی تعلیمات کا ذکر امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے میرے بھائیو یہ جو حقوق بیان کیے جاتے ہیں اور یہ جو مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمانی تازگی پیدا ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کنیکشن اور مضبوط ہو جائے, تعلق اور مضبوط ہو جائے, ہم نبی کے قریب ہو جائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنا لیں. کیونکہ قرآن پاک کی تفسیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص لفظ بیان فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے, ایک کامل نمونہ ہے, ایک خوبصورت زندگی اگر تم چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا چاہیں گے تو لازمی بات ہے کہ ہمیں صحابہ کی زندگی بھی دیکھنی ہوگی, کیونکہ وہی سب سے پہلے اسٹوڈنٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. انہوں نے ہی ہمیں دین پہنچایا, انہوں نے ہی حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, حضور کی زندگی کو مشاہدہ کیا, حضور کی خلوت و جلوت کو دیکھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو دیکھا اور حضور کے معاملات کو انہوں نے ہم تک پہنچایا. اس لیے صحابہ سے ہمارا تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ حضور سے نسبت رکھنے والی ہر بات سے ہمارا تعلق, حضور کے لائے ہوئے دین سے ہمارا تعلق, علم سے تعلق, قرآن سے تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے تعلق. اور وہ تعلق کیا ہے کہ اس کا بھی ادب اور اس کا بھی احترام, قرآن کا احترام, احادیث کا احترام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا ہیں؟ وہ علم کا سمندر ہیں, وہ قرآن کی تفسیر ہیں, قرآن کی تشریح ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو, ان احادیث کو پڑھیں گے تو گویا آپ قرآن مجید کی تفسیر پڑھ رہے ہیں, آپ قرآن مجید کو دیکھ رہے ہیں, آپ قرآن مجید کو چلتا پھرتا قرآن آپ کو احادیث میں نظر آئے گا. اس لیے ہم سب کو اس بات کی نیت کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے اور ایسے موقعوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے کہ سیرت کے جلسوں میں آئیں اور بیٹھ کر چلے جائیں, ایسا نہ ہو, بلکہ ایک عزم کریں, ایک ارادہ کریں کہ ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کریں گے, ایک ایک سنت کو معلوم کریں گے اور اپنی زندگی میں اس کو زندہ کریں گے, آنے والی نسلوں کو, آنے والے بچوں کو, اپنی جنریشنز کو بتائیں گے کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہوتی تھی. آج ہم نے سیرت پڑھنی ہی چھوڑ دی, سیرت کو بھلا دیا گیا, حضور کی سیرت بہت کم لوگ پڑھتے ہیں. ضرورت ہے کہ اس کو عام کیا جائے, اس کا پیغام عام کیا جائے اور اپنے ہی نہیں بلکہ غیروں میں بھی عام کیا جائے, حضور کی ایک ایک بات کو لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کی جائے. کیا معلوم کہ کوئی ایک بات بھی کسی کے دل میں بیٹھ جائے اور اس کی ہدایت کا وہ اللہ تعالیٰ اس کو سبب بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.
جزاکم اللہ خیرا.